وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیر کو اسرائیلی اخبار ہیوم نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے سابق خصوصی معاون سید ذوالفقار علی بخاری نے پاکستانی قیادت کے پیغام رساں کے طور پر گزشتہ سال نومبر میں تل ابیب کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی، جسے وزیر اعظم کے معاون خصوصی پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ان اطلاعات کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کا ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے فائنانس بل سن 2021-22 منظوری کے لیے ایوان میں پیش کر دیا، جس کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ فائنانس ترمیمی بل ایوان میں پیش کرنے کی اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی، جس کے بعد فائنانس بل پیش کرنے کی تحریک 138 ووٹوں کے مقابلے میں 172 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئی، جس کے بعد فائنانس بل کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ پاکستان میں درامد کی جانے والی RLNG گیس پلانٹس اور بعض ملکی گیس فیلڈز کی سالانہ مرمت کی وجہ سے ملک میں توانائی کا بحران شدت اختیار کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گیس پیداوار میں کمی کی وجہ سے نان ایکسپورٹ صنعتوں اور CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع بنیر میں پولیس نے مقامی لوگوں کی شکایت پر ایک 23 سال افغان مزدور کو توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ لڑکے کو پولیس کی تحویل میں دینے کے بعد درجنوں مقامی افراد نے مشتعل ہو کر مبینہ ملزم کو اثر خود سزا دینے کے لیے تھانے پر ہلا بول دیا، تاہم ملزم کو پولیس محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس عہدیداروں اور بعض مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض عناصر اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں پاکستان کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کو 20 لاکھ فائزر ویکسین کی خوراکیں، جبکہ وسطی امریکہ کے ملک ہانڈوراس کو 15 لاکھ موڈرنا ویکسین کی خوراکیں فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,496 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 914 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے مزید 20 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ امریکی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ شام کے شہر دیر الزور میں امریکی فوج پر پیر کو ہونے والے راکٹ حملے کے جواب میں امریکی افواج نے بھرپور جوابی کاروائی کی ہے۔ داعش کے خلاف نبردازمہ بین الاقوامی فوجی مداخلتی فورس کے ترجمان کرنل وائن مرودو نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ متعدد راکٹ حملوں کے بعد شام میں تعینات امریکی افواج نے اپنے بچاؤ میں توپ خانے کی مدد سے ان ٹھکانوں کو ہدف بنایا جہاں سے یہ راکٹ داغے جا رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فوجیوں کے خلاف حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے، یہی وجہ ہے کہ افواج کے تحفظ کی خاطر صدر بائیڈن نے فوجی کارروائی کی اجازت دی ہے۔ افغانستان کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے خلاف پورے افغانستان میں ایک ماہ کے دوران 1906 کارروائیاں کی ہیں، جن کے نتیجے میں 6030 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں، جن میں 33 پاکستانی بھی شامل ہیں، جبکہ 3485 دوسرے زخمی بھی ہوئے ہیں، ان میں بھی 9 پاکستانی شامل ہیں۔ G20 ممالک کے وزرائے خارجہ آج منگل کے روز اٹلی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے ایجنڈے پر کرونا وائرس، آب و ہوا میں تبدیلی اور فوڈ سیکیورٹی کے موضوعات شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ سن 2019 کے بعد ماتیرا شہر میں یہ پہلا بالمشافہ اجلاس ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اتحادی ممالک سے کہا کہ وہ افریقہ میں داعش کو شکست دینے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب پیر کے روز اسرائیلی اخباروں نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے سابق خصوصی معاون سید ذوالفقار بخاری نے پاکستانی قیادت کے پیغام رساں کے طور پر گزشتہ سال نومبر میں تل ابیب کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی، جسے وزیر اعظم کے معاون خصوصی پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ان اطلاعات کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے کر کہا ہے کہ ان کے بقول اسرائیل کا ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے فنانس بل 2021-2022 منظوری کے لیے ایوان میں پیش کر دیا، جس کی شکوار منظوری کا عمل جاری رہا۔ فنانس ترمیمی بل ایوان میں پیش کرنے کی اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی، جس کے بعد فنانس بل پیش کرنے کی تحریک 138 ووٹوں کے مقابلے میں 172 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئی، جس کے بعد فنانس بل کی شکوار منظوری کا عمل شروع ہوا۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا یہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم عمران خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو سمیت دیگر اپوزیشن اراکین موجود رہے، تاہم قائد حزب اختلاف شہباز شریف اجلاس میں شریک نہیں۔ اجلاس میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ 74 سال میں پہلی مرتبہ اس حکومت نے غریب کے لیے روڈ میپ دیا ہے۔ ہمارے منصوبوں کی مدد سے 40 لاکھ غریب لوگوں کو گھر ملیں گے، صحت کارڈ ملیں گے اور دیگر سہولیات ملے گی۔ شوکت ترین نے اپوزیشن سے کہا کہ آپ جو خسارہ چھوڑ کر گئے تھے اس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، اگلے چند سالوں میں نچلی سطح پر خوشحالی ہوگی۔ اپوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ اس ملک کا کاروباری طبقہ پہلے ہی نیب سے تنگ تھا اور اب FBI کو گرفتاری کے اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اختیارات دیے جا رہے ہیں جن کا ریکارڈ اچھا نہیں۔ بجٹ کے بارے میں مزید تفصیلی رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں درآمد کی جانے والی RLNG گیس پلانٹس اور بعض ملکی گیس فیلڈز کی سالانہ مرمت کی وجہ سے ملک میں توانائی کا بحران شدت اختیار کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گیس پیداوار میں کمی کی وجہ سے نان ایکسپورٹ صنعتوں اور CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس بحران کی وجوہات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں محمد ثاقب اپنی رپورٹ میں۔
پاکستان میں گیس کی کمی کی وجہ سے ملک میں آئندہ دنوں میں توانائی کا بحران شدت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں گیس درآمد کرنے کے لیے قائم دو میں سے ایک RLNG ٹرمینل سالانہ مرمتی کاموں کی وجہ سے رواں ہفتے بند رہے گا، جبکہ دوسری جانب اسی دوران صوبہ سندھ میں گیس کی سب سے بڑی کنر پشاکی گیس فیلڈ کو بھی مرمتی کام کی وجہ سے بند کرنا پڑ گیا ہے۔ ادھر حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے تربیلا ڈیم میں پانی کی کم آمد کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں 50% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اس عمل سے ملک میں 7,500 میگا واٹ بجلی کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دیکھیں، اگر آپ کے سسٹم سے 4,000 میگا واٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے اس کی وجہ سے، RLNG کی وجہ سے، اور 3,500 میگا واٹ نکل گیا ترویلا کے لوگ، تو یہ تو 7,500 میگا واٹ نکل رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارٹ فال 7,500 میگا واٹ کی ہوگی۔ اس کو ہم، یہ میں پیک ٹائم پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ہم اکثریت کو میٹ کر لیں گے دوسرے پلانٹس چلا کے کچھ ڈیورژنس کر کے ہم اس میں اکثریت کو میٹ کر لیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ اگر پیک اس وقت دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اس 7,500 میں سے اکثریت کا ہم بندوبست کر چکے ہیں۔
لیکن اپوزیشن جماعتیں ملک میں موجودہ بجلی اور گیس کے بحران کی ذمہ دار حکومت کی خراب انتظامی کارکردگی کو قرار دیتی نظر آتی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت کی نااہلی اور مبینہ کرپشن کی وجہ سے گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔
یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگر بجلی وافر ہے، اور ہے، تو پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ اگر گیس وافر ہونی چاہیے، ہم کام کر کے گئے 5 اور ٹرمینل کے لیے، انویسٹرز ریڈی تھے گیس لگانے کے لیے 5 ٹرمینل آل کے لیے۔
उधर तवानाई के शोबे में माहिर शंकल तलरिजस ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि एक जानिब हुकूमत की जानिब से इस बहरान से निमटने के लिए पेश की इंतजामात देखने को नहीं मिले तो दूसरी जानिब मुल्क में तवानाई के बहरान की वजूहात में बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट और ट्रांसमिशन लॉसेस भी शामिल हैं।
जो सबसे बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम रहा है वो रहा है आप जो रूट कॉज है सर्कुलर डेट का उसको एड्रेस नहीं किया आपने, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो टैरिफ का कंपोनेंट है जो फिक्स कंपोनेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको एड्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और था भी।
वाज़ह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तवानाई का 27% पानी, दरामद शुदा गैस से 22% और कोयले से 20% बिजली हासिल करता है, जबकि बिजली बनाने की सलाहियत होने के बावजूद महंगी बिजली पैदा करने की वजह इस पर कैपेसिटी चार्जेस, होशुबा टैक्सेस और फिर रिकवरी ना होना बताया जाता है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली पहाड़ी जिला बुनेर में पुलिस ने मकामी लोगों की शिकायत पर एक 23 साल अफगान मजदूर को तौहीन रिसालत के इल्जाम में गिरफ्तार करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस शख्स को पुलिस की तहवील में देने के बाद दर्जनों मकामी अफराद ने मुश्तइल होकर मुबीना मुलजिम को खुद सजा देने के लिए थाने पर हल्ला बोल दिया, लेकिन पुलिस मुलजिम को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गई। पुलिस अहदेदारों और बाज मकामी लोगों का कहना है कि बाज अनासर इस मसले को सियासी मकासद के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील सुनिए।
खैबर पख्तूनख्वा के शमाली जिले बुनेर में पुलिस ने एक अफगान बाशिंदे को तौहीन रिसालत के इल्जाम में गिरफ्तार करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि एक रोज कबल जिले बुनेर के तजारती मरकज सोआड़ाई में मुकामी दुकानदारों और लोगों ने 23-24 साल की उम्र के एक नौजवान को मुकामी पुलिस थाने के हवाले कर दिया और कहा कि ये लड़का तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है। पुलिस ने मुदई और मुदई के साथ मौजूद एक शख्स की मौजूदगी में मुलजिम के खिलाफ तौहीन रिसालत के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुनेर के जिले पुलिस ऑफिसर अब्दुल रशीद खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को तफसीलात बताते हुए कहा,
ये एक गरीब आदमी है, तंदूर पे काम करता था, 22-23 साल एज होगी। उसने या तो गर्मी की वजह से या गुर्बत की वजह से तंग आके इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है कि जो लोग समझ रहे हैं कि ये जो है तौहीन रिसालत हुई है ना, तो उसमें ये है कि फिर प्रॉपर लोगों ने बल्कि पेश किया है इसको थाने में, बाद में कुछ लोग जमा हुए, उसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग भी है, और तो फिर हमने प्रॉपर FIR किया है लीगल और उसको अपने सेल्फ कस्टडी में रखा हुआ है।
मुबैना मुलजिम मोमिन खान वल्ली अवल खान जो रोटी पकाने के तंदूर पर मजदूरी करता है को पुलिस के हवाले करने के बाद सोमवार की रात लोग मुश्तइल हो गए और उन्होंने थाने के सामने जमा होकर मुलजिम को उनके हवाले करने का मुतालबा किया। जिले पुलिस ऑफिसर अब्दुल रशीद खान ने थाने पर दावा बोलने की तस्दीक करते हुए कहा,
हाँ पुलिस थाने के सामने लोग जमा हुए और कोशिश की के मतलब है कि इस बंदे को हम कुछ अपनी उसमें लेवल स्कोर सेट कर लेना, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है और उसको प्रोटेक्ट किया है और प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज जो है प्रॉपर FIR हुआ है, कानून के मुताबिक जो भी प्रोसीजर होगी वो अडॉप्ट हुआ है।
अभी तक इस वाके में मुलविस मुलजिम या उनके किसी भी करीबी रिश्तेदार ने इस वाके पर किसी किस्म के रद्दअमल का इजहार नहीं किया है, मगर जिले पुलिस ऑफिसर और दीगर लोगों का कहना है कि अब इस वाके को बाज मुकामी लोग सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
आइए अब इस्लामाबाद से वो रिपोर्ट आपके लिए पेश करते हैं जिससे प्रोग्राम का आगाज किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान के उसूली मौकफ में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान जायद हफीज चौधरी का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब पीर के रोज इसराइली अखबार ने एक बार फिर यह दावा किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के साबिक खसूसी मुआविन सैयद जुल्फकार बुखारी ने पाकिस्तानी क्यादत के पैगाम रसां के तौर पर गुजश्ता साल नवम्बर में तलबीब का खुफिया दौरा किया और इसराइली हुकाम से मुलाकातें की, जिसे वजीर आजम के मुआविने खसूसी पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इन इत्तलात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देकर कहा कि उनके बकौल इसराइल का ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
पाकिस्तान की कौमी सलामती के मशीर मोईद यूसुफ ने भी हिजबे मुखालिफ की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया है कि बाज़ पाकिस्तानी ایرانی عہدیداروں نے اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پیر کو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے حکومت سے ان مبینہ ملاقاتوں کے بارے میں حقائق کو منظر عام پر لانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ معید یوسف نے ایک ٹویٹ میں بلاول کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں یہ جان کر بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میں نے خفیہ طور پر اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ معید یوسف نے کہا کہ نہ تو انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اسرائیلی عہدیداروں سے کوئی ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیشن نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے دو ریاستی منصفانہ حل کے حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کی اسرائیلی حکام کے ساتھ ہونے والی مبینہ ملاقاتوں کی بازگشت پاکستان کے سیاسی اور مقامی ذرائع ابلاغ میں پیر کو ایک اسرائیلی اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے بعد سنائی دی، جس میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی سید ذوالفقار بخاری نے گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ اخبار کے دعوے کے مطابق بخاری نے اس دورے کے دوران پاکستانی قیادت کا پیغام اسرائیلی حکام کو پہنچایا۔ تاہم وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی بخاری نے ایک ٹویٹ میں اسرائیلی اخبار کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل نہیں گئے۔ پاکستانی عہدیداروں کی اسرائیلی حکام کے ساتھ ہونے والی مبینہ ملاقاتوں کی خبریں ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما وقائی کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں پاکستانی عہدیداروں کی اسرائیلی حکام کے ساتھ ہونے والی مبینہ ملاقاتوں کو ان کے بقول خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔
تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ خارج ایسا ہو سکتا ہے، ابراہیم ریکارڈز ہو گئے ہیں، یو اے ای کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں اسرائیل کے، اور سفارتی تعلقات ایک استوار ہوئے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دس کڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ وداؤٹ سعودی عربیا بلیسنگ، تو جو سچویشن ہے اس میں یہ خارج الامکان نہیں۔
دوسری جانب بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبروں کی مصدقہ ذرائع سے تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔
اب ظاہر ہے یہ جو خبریں اسرائیل کے حوالے سے آ رہی ہیں اس کا کوئی ایویڈینس اب موجود ہے نہیں، اس کو نہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں نہ ڈینائی کر سکتے ہیں، ہم اس پہ سے صرف مفروضے نکالے جا سکتے ہیں، اور جو مفروضے نکالنے والے لوگ ہیں وہ ان کہانیوں کے بیچ میں سے بہت کچھ نکال سکتے ہیں۔ تو مطلب ظاہر ہے اب اس کو کنفرم تو کسی طور پہ کیا نہیں جا سکتا۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور آئیے اب نئی دلی سے ملنے والی یہ رپورٹ آپ کو سنوائیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اور بھارتی حکومت کے درمیان نوک جھونک بڑھتی جا رہی ہے۔ ریاست اتر پردیش کی پولیس نے ایک بار پھر ٹویٹر انڈیا کے بھارت کے مینیجنگ ڈائریکٹر منیش مہیشوری اور ایک دوسرے اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اس بار یہ کاروائی ٹویٹر کی ویب سائٹ پر بھارت کا مبینہ طور پر غلط نقشہ دکھانے کی وجہ سے ہوئی۔ ٹویٹر نے اس نقشے میں جموں کشمیر اور لداخ کو بھارت سے الگ ایک دوسرے ملک کے طور پر دکھایا۔ اس پر ٹویٹر صارفین نے سخت اعتراض کیا اور کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا۔ اس پر ٹویٹر نے معذرت کرتے ہوئے مذکورہ نقشہ ہٹا دیا۔ ٹویٹر کے خلاف یہ کاروائی دائیں بازو کی ہندو نواز تنظیم بجرنگ دل کے ایک لیڈر کی شکایت پر کی گئی۔ اس سے قبل ایک متنازع ویڈیو پوسٹ کیے جانے پر ٹویٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
ذرائع کے مطابق بھارت کا متنازع نقشہ دکھانے کے معاملے پر حکومت میں اعلی سطح پر غور کیا گیا اور خیال کیا جاتا ہے کہ حکومت جلد ہی نوٹس جاری کر کے ٹویٹر سے وضاحت طلب کرے گی۔ رپورٹوں کے مطابق یہ تیسرا موقع ہے جب ٹویٹر نے بھارتی حکومت کے برعکس بھارت کا نقشہ دکھایا ہے۔ قبل ازیں اتر پردیش کے ضلع غازی آباد کی پولیس نے ایک معمر مسلم شخص کی متنازع ویڈیو دکھانے پر منیش مہیشوری کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور انہیں تھانے میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ منیش مہیشوری بنگلور کے باشندہ ہیں۔ انہوں نے اس کارروائی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ان کی گرفتاری پر روک لگا دی اور غازی آباد پولیس کو ہدایت کی کہ وہ اگر پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے تو آن لائن کر سکتی ہے۔ غازی آباد پولیس نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ٹویٹر اور آئی ٹی قوانین کے ماہر سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اے رحمان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ٹویٹر نے بھارت کا جو غلط نقشہ دکھایا وہ قابل اعتراض اور غیر قانونی ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت جس طرح ٹویٹر کے خلاف کارروائی کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے۔ ان کے مطابق حکومت اپنے اوپر تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دستور کی دفعہ 19 میں آزادی اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے، لیکن حکومت شہریوں کو یہ حق دینا نہیں چاہتی۔
یہ تنقید خود پر نہ برداشت کرنا یہ قطعی غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے. آئین نے تمام حقوق آپ کو مجھے دیے ہیں کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ڈیفینس کر سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے کسی بھی طرز عمل پر یا عمل پر یا کسی قانون پر، کسی بھی چیز پر احتجاج کر سکتے ہیں، اور وہ جمہوریت کی روح ہے. تو ٹویٹر سے بنیادی تنازع جو ہے حکومت ہند کا، وہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے ایک طرح سے کہ بھئی حکومت پر تنقید کرنے والی کوئی ٹویٹ نہ ڈالی جائے.
ان کے مطابق حکومت نے جو نئے قوانین بنائے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اظہار رائے کے حق کے خلاف ہیں بلکہ غیر آئینی بھی ہیں. ان کے بقول حکومت سوشل میڈیا پر کنٹرول چاہتی ہے.
تو سوشل میڈیا کی اس طاقت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ کسی بھی طرح سوشل میڈیا کی ناک میں نکیل ڈالی جائے، جو کہ ایک جمہوری ملک کے لیے نہ تو درست ہے اور نہ ہی وہ پرمیسیبل ہے آئین میں. یہ قطعی غیر آئینی بات ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے خلاف اس طرح کی قدغن لگائیں کہ اس کی آزادی اظہار رائے پر قدغن لگے صرف اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی پر نکتہ چینی کر رہا ہے.
حکومت کا کہنا ہے کہ ہم اظہار خیال کی آزادی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا کمپنیوں کو بھارت کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. اگر وہ یہاں کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ ٹویٹر نے نئے آئی ٹی قوانین پر ابھی تک عمل نہیں کیا ہے، لہذا ڈیجیٹل میڈیا ہونے کی حیثیت سے اس کو جو قانونی تحفظ حاصل تھا وہ اب ختم ہو گیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بعض سکھ خواتین کی طرف سے اسلام قبول کر کے مقامی مسلمانوں سے شادیاں کرنے کے تازہ واقعات باعث نزاع بن گئے. چند سکھ تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ ان بین المذاہب شادیوں میں جوڑ توڑ اور مقامی پولیس اور انتظامیہ کے مخصوص حصوں کی جانب سے طرفداری اور تعصب برتنے کا عمل دخل شامل ہے، جس پر انہیں اعتراض ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان واقعات نے اقلیتی سکھ برادری میں اکثریتی مسلم آبادی کے بارے میں کافی شکوک و شبہات اور بد اعتمادی کو جنم دیا ہے، جنہیں دور کرنے کے لیے مسلم سیاسی اور مذہبی قیادت کو آگے آنا چاہیے. سرکاری عہدیدار کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے حال ہی میں چند سکھ لڑکیوں کی طرف سے مذہب بدل کر مسلمان فرقے سے تعلق رکھنے والے اپنے من پسند نوجوانوں کے ساتھ شادیاں کرنے اور ان سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بعض سکھ لیڈروں کا کہنا ہے کہ انہیں اس طرح کی شادیوں کے معاملے میں اپنائے جانے والے طریقہ کار پر اعتراض ہے. آل پارٹی سے کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین جگ موہن سنگھ رینا کہتے ہیں،
یہ بات یہ ہے کہ انٹر کاسٹ میرجز ہیں، یہ ایک طریقہ کار اس میں جو اپنایا جاتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں. کہیں پر اگر پیار محبت کی بات ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کسی جگہ پر مینوپولیٹ کیا جاتا ہے لڑکی کے ساتھ اور پھر کچھ لوگ اس کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے، وہ تھوڑا آبجیکشنیبل ہے. ہم
انہوں نے خبردار کیا کہ ان کے بقول مفاد خصوصی رکھنے والے عناصر ان واقعات کو لے کر علاقے میں مذہبی منافرت پھیلا کر سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرتی خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں.
جو یہ کشمیر ہے یہ بڑی نازک جگہ ہے، تو یہاں کے حالات کے ساتھ کوئی اس طرح سے پلے نہ کرے جس طرح سے آج دلی اور باقی دیش کے جگہوں سے بہت سے لیڈر آ رہے ہیں، اور کوئی بی جے پی کا ہے، کوئی آر ایس ایس کا ہے، تو سب کے اپنے اپنے مدعے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر کے اندر جہاں ایک بڑی اچھا ایک ماحول ہے، ہمارا بھائی چارہ ہے، اس کو یہاں کسی طرح سے بگاڑنے کی کوشش کریں، ہم اس کے خلاف ہیں.
کئی مقامی سکھ تنظیموں اور نئی دہلی اور بھارتی پنجاب سے سرینر پہنچنے والے بعض سکھ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقاتیں کر کے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سکھ خواتین کے حقوق کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے، بین المذاہب شادیوں کے قانون کو نافذ کیا جائے، اور ایسی شادیوں کے سلسلے میں دی جانے والی عدالتی گواہیوں کا ایک فعال قانونی میکانزم تشکیل دیا جائے. تاہم ایک ایسی خاتون نے جس کے بارے میں سکھ تنظیموں کا کہنا تھا کہ اسے مذہب بدل کر ایک مقامی مسلمان نوجوان کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، پیر کی رات سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو ڈال دی جس میں وہ اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتی نظر آ رہی ہے.
جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دو تین دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں سکھ کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری دو بچیاں دنمیت اور منمیت مسنگ ہیں، جس میں منمیت کو تو یہ وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے منمیت کو ریکور کر لیا ہے، اور دنمیت جو ہے دنمیت سٹل مسنگ ہے، ابھی بھی دنمیت کو ہمیں دیا جائے. اور उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुफ्ती आज़म नासिर अल इस्लाम ने एक बयान में कहा कि सिख बरादरी कश्मीरी समाज का एक अटूट अंग है, किसी को इसके जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, इसमें जबरी तब्दीली मजहब का तसव्वुर है और न इसकी इजाज़त दी जा सकती है। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
अफगानिस्तान के सिक्योरिटी अहदेदारों का कहना है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान के खिलाफ पूरे मुल्क में एक माह के दौरान 1906 कार्रवाइयां की, जिनके नतीजे में 6030 तालिबान जंगजू मारे गए। इनमें 33 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जबकि 3485 जख्मी भी हुए, जिनमें 9 पाकिस्तानी हैं। अफगान सिक्योरिटी सेक्टर के तर्जमान जनरल अजमर उमर शनवारी ने काबुल आर्मी एयरपोर्ट के अफगान एयरफोर्स कमान हेडक्वार्टर्स में मंगल के रोज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि 162 अफगान सिक्योरिटी एहलकार और शहरी नजरबंदों को भी तालिबान की 6 नजरबंदी की सहूलतों से गुज़श्ता एक माह के दौरान आजाद करा लिया गया है। इस खबर पर फौरी तौर से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अफगान सिक्योरिटी अहदेदारों ने कहा है कि जिन हजारों मकामी शहरियों ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए हैं, उन्हें इलाकाई फौजी ओहदों पर भर्ती कर लिया जाएगा। जनरल अजमल उमर शनवारी ने सहाफियों को बताया कि जिन लोगों ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए, वो तनहा कार्रवाइयां नहीं कर सकते और इस वक्त अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने इन लोगों की तादाद नहीं बताई जिन्होंने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए हैं, लेकिन साबिका जिहादी कमांडरों के सैकड़ों वफादार कम अज कम 12 सूबों में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सड़कों पर निकल आए और उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके इसराइली हम मनसब के दरमियान पीर के रोज ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में ईरान का मौजू गालिब रहा। सदर बाइडन ने इसराइल के सुबह दोष होने वाले सदर रूबन रिवलन को बताया कि ईरान मेरे दौरे इकतदार में कोई जौहरी हथियार कभी हासिल नहीं करेगा। बाइडन ने यह बयान शाम और इराक में उनके खिलाफ फिजाई हमलों के हुक्म के एक रोज बाद दिया, जिन्हें अमरीकी फौजी अहदेदारों ने ईरान की पुष्ट पनाही की हामिल मलेशियाओं के 2 ऑपरेशनल और हथियारों के गोदाम करार दिया। ये हमले ऑस्ट्रिया में ईरान और अमरीका समेत 6 आलमी ताकतों के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के किसी मुआहदे की कोशिश पर जारी मुज़ाकरात के दौरान हुए। इसराइली सदर के साथ अपनी मीटिंग में सदर बाइडन ने अपने फौजी रद्देअमल का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने ईरानी पुष्ट पनाही के हामिल उन मलेशिया ग्रुप्स के जेरे इस्तेमाल तनसीबात को हदफ बनाकर फिजाई हमलों का हुक्म दिया, जो इराक में अमरीकी हमले पर हालिया हमलों के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अमरीकी आइन के आर्टिकल 2 के तहत यह इख्तियार हासिल था और जिसे कैपिटल हिल के कानून साज तस्लीम करते हैं। बाइडन की पार्टी के कुछ कानून साज इस इख्तियार की वसी तर्जमानी और 21वीं सदी के अवाल में सदर की जानिब से फौजी ताकत के इस्तेमाल के इख्तियार से मुतमइन नहीं। बाइडन इंतजामिया ने ऐसे ही फिजाई हमलों का हुक्म फरवरी में भी दिया था। रूबन रिवलन आइंदा माह इसराइली सदर के तौर पर 7 साल के एक रस्मी ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। कहते हैं कि बाइडन की जानिब से इसराइल के हक के दिफा से गैर मुतजलजल वाबस्तगी इसराइलियों को यह समझने की इजाजत देती है कि हमारा व्हाइट हाउस में एक अच्छा दोस्त मौजूद है। उधर अमरीकी फौज के तर्जमान ने बताया है कि शाम के शहर देरुल जोर में अमरीकी फौज पर पीर के रोज होने वाले रॉकेट हमले के जवाब में अमरीकी अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। दाइश के खिलाफ नबरदाजमा बैनुल अक्वामी फौजी मुदाखलती फोर्स के तर्जमान कर्नल वाइन मरूतो ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि मुतअद्दिद रॉकेट हमलों के बाद शाम में तैनात अमरीकी अफवाज ने अपने बचाव में तोपखाने की मदद से उन ठिकानों को हदफ बनाया जहाँ से ये रॉकेट दागे जा रहे थे। कमर अब्बास जाफरी तफसील बयान करते हैं।
कर्नल मरूतो ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अमरीकी अफवाज पर होने वाले रॉकेट हमलों में कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया जाता है कि रॉकेट हमलों का निशाना देरुज़ोर में वाक़े अमरीका का फौजी अड्डा था, जिसे क्वीन विलेज भी कहा जाता है। कर्नल मरूतो के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने रॉकेट हमलों का जवाब भारी तोपखाने की गोलाबारी से दिया है। अमरीकी फौजी बेस पर रॉकेट हमलों के बाद कई घंटों तक दो तरफा कार्रवाई जारी रही थी। अमरीकी फौज के मुताबिक उसने शाम और इराक की सरहद के करीब ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के 3 ठिकानों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई की है, जहां से अमरीकी फौजी अहलकारों और तनसीबात पर ड्रोन हमले किए जाते थे। دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو اوول آفس میں کہا کہ انہوں نے گزشتہ شب عراق میں امریکی فوجی اہلکاروں کے خلاف کیے گئے حالیہ حملوں کے ذمہ دار ایرانی پشت پناہی والے ملیشیا گروہوں کے زیر استعمال ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ پینٹاگن کے پریس سیکرٹری جان کربی کے مطابق امریکہ نے کتائب حزب اللہ اور کتائب سید الشہدا جیسے ملیشیاؤں کے زیر استعمال اسلحے کے ذخیروں اور تنصیبات کے خلاف فضائی کارروائی کی۔ ان میں سے دو اہداف شام میں جبکہ ایک عراق کے اندر واقع تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فوجیوں کے خلاف حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ افواج کے تحفظ کے خاطر صدر بائیڈن نے فوجی کارروائی کی اجازت دی۔ قاہرہ میں 15 جون کو وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک مکینزی نے بتایا تھا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران عراق میں تعینات امریکی فوج پر 3 بار ڈرون حملے کیے گئے، تاہم ان حملوں میں کوئی ہلاک و زخمی نہیں ہوا۔ پینٹاگون کی خاتون ترجمان اور بحریہ کی کمانڈر جیسیکا مکنیلٹی نے پیر کے روز بتایا کہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں نے اپریل سے عراق میں امریکی اور اتحادی افواج کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہوئے بغیر پائلٹ کی کم از کم 5 فضائی گاڑیاں روانہ کی۔ دریاسنا عراقی وزیر اعظم مصطفی القادمی نے پیر کے روز عراقی سرزمین پر امریکی فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے قومی اقتدار اعلیٰ اور بین الاقوامی قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ عراق کی فوج نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے حساب چکانے کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہ کی جائے۔ قمر عباس چافری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
G20 ممالک کے وزرائے خارجہ آج منگل کے روز اٹلی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے ایجنڈے پر کرونا وائرس، آب و ہوا میں تبدیلی اور فوڈ سیکیورٹی کے موضوعات شامل ہیں۔ 2019 کے بعد ماڈریڈ شہر میں یہ پہلا بل مشافہ اجلاس ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اس طرح کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیں گے، جو حالیہ مہینوں میں ان کا اہم موضوع رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اور صدر جو بائیڈن نے خارجہ پالیسی کا تعین اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے کیا ہے۔ افریقہ میں معاشی ترقی کے امور پر غور بھی آج کے اجلاس میں شامل ہے، جن میں صنفی مساوات اور نوجوانوں کے لیے مواقع کے حصول کے ساتھ ساتھ فلاحی کوششیں اور انسانی حقوق جیسے مسائل شامل ہیں۔ اٹلی بلنکن کے یورپی دورے کا آخری اسٹاپ ہے۔ اس دورے کے دوران جرمنی میں لیبیا سے متعلق ایک کانفرنس، پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور ویٹیکن میں پوپ فرانسس کے ساتھ ملاقاتیں بھی شامل تھیں۔ وزرا نے 2 برسوں میں پہلی بار براہ راست ملاقات کی ہے اور انہوں نے باغیوں کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں پر نظر رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ سدرا ڈار سے سنیے۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتحادی ممالک سے کہا ہے کہ وہ افریقہ میں داعش کے ساتھیوں کے مقابلے کے ساتھ اس گروپ کو شکست دینے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ بلنکن پیر کے روز اٹلی میں داعش کو شکست دینے کے عالمی اتحاد کی ایک میٹنگ کے آغاز پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے کافی پیش رفت کی ہے کیونکہ ہم سب مل کر کام کر رہے تھے۔ چنانچہ توقع ہے کہ ہم اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف اس وقت تک لڑائی جاری رکھیں گے جب تک اسے فیصلہ کن شکست نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی کوششوں کے باعث کافی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جن میں عراق اور شام کے اندر غیر ملکی جنگجوؤں کی نقل و حرکت کو نمایاں طور پر روکنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے باور کروایا کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے 10,000 کارندوں کو حراست میں لیا ہے، جو انتہائی غیر مستحکم صورتحال ہے۔ انہوں نے اتحادی ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے شہریوں کو ان بحالی یا ان پر مقدمہ چلانے کی غرض سے ملک میں واپس لے آئیں۔ امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار نے شام اور ارد گرد کے ان ممالک کی کمیونٹیز کے لیے، جہاں شامی پناہ گزینوں کو رکھا گیا ہے، $43.60 کروڑ کی انسانی ہمدردی کی امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم خوراک، پانی، شیلٹر، صحت کی سہولتوں، تعلیم اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے صرف کی جائے گی۔ 2014 میں داعش کی جانب سے شمالی شام اور عراق کے ایک وسیع علاقے پر قبضے کے بعد امریکہ نے اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کے لیے 83 ممالک کا ایک اتحاد تشکیل دیا تھا اور 2019 میں اعلان کیا تھا کہ اس عسکریت پسند گروپ کو ان کے آخری علاقے سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ پیر کے روز ہی اٹلی میں ایک اور میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ بلنکن اٹلی کے وزیر خارجہ لیواجی دی مایو اور دیگر وزراء 2011 میں شروع ہونے والے اس تنازع کے خاتمے کے لیے اثر نو کوششوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بلنکن جن امور کو اجاگر کر رہے ہیں، ان میں انسانی ہمدردی کی امداد کی رسائی، خاص طور پر اقوام متحدہ کی جانب سے سرحد پار امداد کی ترسیل ممکن بنانا اور شام میں فوری جنگ بندی کے لیے امریکی حمایت شامل ہے۔ شام اور خطے کے وسیع تر علاقے میں استحکام صرف اس سیاسی عمل سے ممکن ہے جو تمام شامیوں کی نمائندگی کرتا ہو. یہ کہنا ہے بیورو آف نیئر ایسٹرن افیئرز کے معاون وزیر خارجہ جوئے ہارٹ کا. انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پائیدار سیاسی حل کو ممکن بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم پر قائم ہیں. شام کے تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے توثیق شدہ لائے عمل اور کوششیں حالیہ برسوں میں کامیاب نہیں ہوئیں. پیر کے روز بلنکن نے ویٹیکن میں پوپ فرانسس اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کی اور ماحولیاتی تبدیلی، انسانی حقوق اور انسانی اسمگلنگ جیسے موضوعات پر بات چیت کی. توقع ہے کہ پوپ فرانسس اس سال اکتوبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن یورپ کے کثیر ملکی دورے پر ہیں.
واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر 6 جنوری کو ہونے والی کارروائیوں کی تحقیقات کرنے والی ہاؤس کمیٹی میں 13 ارکان ہیں اور اس کمیٹی کے پاس گواہوں کو طلب کرنے کا اختیار بھی ہوگا. امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کی جاری کردہ قانون سازی کے مطابق یہ تفصیل معلوم ہوئی. توقع کی جا رہی ہے کہ ایوان میں اس ہفتے اس بل پر ووٹنگ ہوگی. نئی کمیٹی کی تشکیل اس وقت کرنا پڑی جب سینٹ میں ریپبلکنز نے اس حملے کی تحقیقات کے لیے دونوں پارٹیوں پر مشتمل ایک آزاد کمیشن کی تشکیل کو روک دیا، جس کا مقصد سابق صدر کے سینکڑوں حامیوں کے کیپیٹل میں گھس کر تشدد کی کارروائی کی تفتیش کرنا تھا. پارلیمنٹ کی اس ہاؤس کمیٹی میں پلوسی کے مقرر کردہ 8 ارکان جبکہ 5 کو ریپبلکن لیڈر کیون مکارتھی سے مشاورت کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے سربراہ نے دنیا بھر کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ افریقی نژاد لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک، تشدد اور منظم نسل پرستی کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور اس صورتحال میں بہتری لانے کے لیے درکار تبدیلیاں بھی لائیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر مشیل بیشلٹ نے یہ مطالبہ ایک ایسی تاریخی رپورٹ میں کیا جو امریکہ میں جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد شروع کی گئی. ایک سال سے تیار کی جانے والی اس رپورٹ میں امید کی گئی ہے کہ دنیا میں افریقی باشندوں اور افریقی نژاد افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر نسلی امتیاز اور اس کے اثرات کے بارے میں حالیہ جانچ پڑتال کے نتیجے میں حالات کو بہتر بنایا جائے گا. مزید تفصیلات کیتی آرا انیس کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے افریقی نژاد افراد کے خلاف نسل پرستی کی بنیاد پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مکمل خاتمے، اس میں ملوث افراد کو جواب دہ ٹھہرانے اور متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ہائی کمشنر کی جانب سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کی ہدایت گزشتہ سال جون 2020 میں جارج فلائیڈ کے قتل کے سلسلے میں انسانی حقوق کی کاؤنسل نے کی تھی. اس رپورٹ میں جارج فلائیڈ کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ سیاہ فام شخص منیاپولس میں ایک پولیس افسر کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اس واقعے نے نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ملکوں کو بھی متاثر کیا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں چلنے والی تحریکوں مثلاً بلیک لائیوز میٹر اور نسلی بنیادوں پر انصاف کے لیے ابھرنے والے مطالبات نے اس مسئلے کو بہت سے ملکوں کے سیاسی ایجنڈے پر نمایاں کر دیا. اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں کے ہاتھوں 190 سے زائد ہلاکتوں کی جانچ پرکھ کی، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق امریکہ سے تھا، تاہم ان میں یورپ اور جنوبی امریکہ کے بھی بہت سے ممالک شامل تھے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے میں قانون کی حکمرانی، مساوات اور امتیاز سے بچاؤ کے امور کے شعبے کی سربراہ مونا رشمواوی کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کو تمام ملکوں میں اس طرح کے واقعات میں حیرت انگیز مماثلت کا پتہ چلا، جس میں وہ مشکلات بھی شامل ہیں جن کا سامنا متاثرہ خاندانوں کو انصاف تک رسائی کے لیے کرنا پڑا. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جرائم اور دوسرے تعصبات کی بنیادوں پر افریقی پس منظر رکھنے والوں سے منسلک پریشان کن رویے دیکھنے کو ملے، جو قانون نافذ کرنے والے افراد اور نظام انصاف کے ان کے ساتھ رابطوں کے انداز کو ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہماری تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سی ریاستوں میں افریقی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی نسلی بنیاد کی وجہ سے بطور خاص زیادہ کمزور واقع ہوئے ہیں. رشماوی کا کہنا ہے کہ اس تعصب کو شناخت کی جانچ پرکھ، روک کر پوچھ گچھ کرنے اور تشدد کی صورت میں جس میں شدید طور پر زخمی کیے جانے اور ہلاکتیں بھی شامل ہیں، امتیازی سلوک کے طور پر بڑھتا جا رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب ایسے واقعات میں ہلاکتوں کی تحقیقات کی جاتی ہیں تو نسلی امتیاز، روایتی اور ادارہ جاتی تعصب کو شاذ و نادر ہی مد نظر رکھا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جارج فلائیڈ کی ہلاکت کا واقعہ ایک استثنائی معاملہ ہے جس میں کسی عہدیدار کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. رشماوی کا کہنا تھا کہ ہمارے تفتیش کاروں کو نسلی امتیاز کے خلاف مظاہروں میں غیر ضروری اور غیر مناسب طاقت کے استعمال کی بہت سی قابل بھروسہ شکایات ملی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ریاستوں میں مظاہروں کی نگرانی کے لیے فوج اور فوجی طریقے کار کے استعمال پر خاص طور پر فکر مند ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افریقی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد اور وہ لوگ جو نسل پرستی کے خلاف ہیں، ان کی آوازیں لازمی طور پر سنی جانی چاہیے اور ان کے تحفظات کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی ہائی کمشنر مشیل بیچلٹ نے ریاستوں سے نسل پرستی سے معاورہ، انصاف، برابری اور بروقت ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ تنازعات کو بچوں کے حقوق کی پامالی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ہر ایک کو ہر وقت بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ وہ سیکرٹی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی ورچوئل اجلاس کے دوران مسلح تنازعات کی زد میں آنے والے بچوں پر اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2020 کے دوران دنیا بھر کے 21 مختلف تنازعات میں 19,000 سے زائد بچوں کے حقوق کی شدید پامالی کے 24,000 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ خانہ جنگی اور شورشوں کے دوران بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں دل دہلا دینے والی ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے مطابق مسلح کاروائیوں کے لیے بچوں کی بھرتی اور استعمال، ان کی ہلاکت اور انسانی امداد تک انہیں رسائی نہ دینا سب سے زیادہ اور مسلسل کی جانے والی خلاف ورزیوں میں سے چند ہیں۔ انٹونیو گوٹیرس نے کہا تھا کہ تنازعات معاشروں کو تباہ کرتے ہیں اور ان سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ بچوں کے اغوا اور زیادتی کے واقعات میں اضافہ بے حد تشویشناک ہے۔ اس موقع پر یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہینریٹا فورڈ نے کہا کہ COVID-19 نے تنازعات کی زد میں آنے والے بچوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جیسے سکولوں کی بندش، لاک ڈاؤنز کے دوران ان پر تشدد میں اضافہ، دوست احباب سے دوری اور ذہنی امراض میں اضافہ۔ ان کے مطابق اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 70 سے زیادہ بچے حقوق کی پامالی کے شدید واقعات کا سامنا کرتے ہیں، اور جن ملکوں میں یہ واقعات سب سے زیادہ پیش آ رہے ہیں ان میں افغانستان، شام، یمن، صومالیہ شامل ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کریں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ماڈرنا ویکسین کی 25,00,000 خوراکیں پاکستان کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ جنوبی امریکہ کے ملک پرو کو 20,00,000 فائزر ویکسین کی خوراکیں، جبکہ وسطی امریکہ کے ملک ہانڈرس کو 15,00,000 ماڈرنا ویکسین کی خوراکیں فراہم کرا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,496 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 914 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا سے مزید 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح 2.05% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 910 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد کرونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 9,01,201 ہو گئی۔ جاپان، بھارت اور پاکستان سمیت دیگر 4 ملکوں کے ڈیلٹا ویریئنٹ سے شدید متاثر ہونے والے ملکوں کے ایتھلیٹ سے کہے گا کہ وہ ٹوکیو اولمپکس کے لیے آنے سے پہلے 7 دنوں تک روزانہ کرونا ٹیسٹ کرائیں۔ جاپان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان، سری لنکا اور افغانستان سے آنے والے ایتھلیٹس پر 1 جولائی سے اس پابندی کا اطلاق کرے گا۔ اس وقت تمام بین الاقوامی کھلاڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اولمپکس میں آنے سے 4 دن پہلے دوبارہ کرونا ٹیسٹ کرائیں۔ ٹوکیو اولمپکس کرونا وبا کے سبب 1 سال کی تاخیر کے بعد اگلے ماہ 23 جولائی سے شروع ہو رہی ہیں۔ وزیر اولمپکس کا جمعے کے روز کہنا تھا کہ یوگینڈا کی ٹیم کے ایک ایتھلیٹ میں جاپان پہنچنے پر ڈیلٹا ویریئنٹ کی تشخیص ہوئی، جس کے باعث خدشات پیدا ہو گئے کہ اولمپکس کے آغاز سے وبا کی نئی لہر شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں مارچ 2020 میں کرونا وبا کے بعد ہوائی سفر اب بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جو عالمی وبا سے پہلے کے معمول کے قریب تر ہے۔ امریکی ادارے ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ایسوسی ایشن کے مطابق جون کے مہینے میں کئی بار 20,00,000 سے زائد لوگوں نے امریکی ایئرپورٹ سے ہوائی سفر کیا۔ ٹی ایس اے کی ترجمان لیزا فابسٹائن کے مطابق گزشتہ اتوار یعنی 27 جون کو ادارے نے 21,00,000 سے زیادہ مسافروں کو امریکہ بھر کے ایئرپورٹس پر سفر سے پہلے سکرین کیا۔ ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ عالمی وبا کے گزشتہ سال پھیلنے کے بعد ہوائی سفر کرنے والوں کی ایک دن میں یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ مارچ 2020 میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث امریکہ میں پچھلے سال اپریل میں ایک دن ایسا بھی تھا جب ملک بھر میں 1,00,000 سے کم لوگوں نے ہوائی جہازوں سے سفر کیا تھا۔ سمن خان تفصیل بتاتی ہیں۔
COVID-19 کی وبا سے پہلے ٹی ایس اے کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر روز اوسطاً 20 سے 25 لاکھ لوگ ہوائی سفر کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق اس مہینے ہوائی سفر میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں لوگوں کے ویکسین لگانے سے اعتماد میں اضافہ، میموریل ڈے کا طویل ویکینڈ اور کاروباری سرگرمیوں کی بڑی حد تک بحالی شامل ہیں۔ صرف میموریل ڈے کی چھٹیوں میں 90,00,000 سے زیادہ لوگوں نے ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کیا۔ روزنامہ یو ایس اے ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق अमरीका के योम आज़ादी की छुट्टियों में भी हवाई सफर में इजाफा बरकरार रहेगा और ऐसा वैक्सीन लगाने के अहदाफ में कुछ कमी और कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के फैलने के अंदेशों के बावजूद बरकरार रहेगा क्योंकि लोग अब आलमी वबा से पहले की जिंदगी की बहाली की जानिब गामजन हैं। सदर जो बाइडेन की इंतजामिया मुल्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रही है ताकि वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। दनी असना अमरीकी टीवी चैनल NBC के मुताबिक अमरीका में कारोबारी सरगर्मियां तेजी से बहाल हो रही हैं जो हवाई सफर में इजाफा की एक अहम वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी के गढ़ सिलिकॉन वैली से माहिरीन ने फिर से बड़ी तादाद में हवाई जहाजों के जरिए सफर करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि हवाई सफर की डिमांड में अचानक इजाफा हुआ है लेकिन इसे वर्क फोर्स की कमी की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ी। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर ने COVID-19 वायरस की इंतहाई मुतादी किस्म डेल्टा वेरिएंट के बारे में पीर के रोज इंतबाह किया है जो बड़े आजम यूरोप में फैलता जा रहा है। वायरस की ये किस्म सबसे पहले भारत में सामने आई थी। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामानी कमेटी के इजलास के दौरान यूरोपीय कमीशन के नायब सदर मार्गरेट चनास ने कहा कि बीमारियों से बचाव और कंट्रोल के मरकज यानी ECDC के एक हालिया मशवरे से ये जाहिर होता है कि अगस्त तक यूरोप में कोरोना के तमाम नए केसेस से डेल्टा वेरिएंट के 70% और इस महीने के आखिर तक 90% की शरह पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि ECDC की जांच पड़ताल से ये मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस की हिफाजती पाबंदियों में मजीद नरमी के नतीजे में हर उम्र के ग्रुप में रोजाना केसेस में नुमाया इजाफा होगा और अस्पताल में दाखिल होने और मुमकिन तौर पर अमवात की शरह में इजाफा हो जाएगा। शिनास ने मजीद कहा कि इन्हें लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल या फाइनल मैच में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत बारे खदशात हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप के सफर पर बरतानिया की सफरी पाबंदियों के पेश नज़र इन फैसलों के लिए मुनासिब तौर पर हम आहंगी की जरूरत है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि वेम्बले को यूरो 2020 के सेमीफाइनल और फाइनल में कम से कम 60,000 शायकीन की शिरकत की इजाजत होगी। बरतानिया के नए वजीर सेहत साजिद डेविड ने पार्लियामेंट में पीर के रोज बताया कि वो ऐसी कोई वजह नहीं देखते कि हुकूमत 19 जुलाई तक मुल्क में तमाम पाबंदियों को खत्म करने के अपने मंसूबे पर अमल ना कर सके। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अमरीका ने पीर के रोज मुतअद्दिद अफ्रीकी मुल्कों और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए सफरी हिदायतनामा जारी किया है जबकि पुर्तगाल, स्पेन और हांगकांग ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं जबकि ये मुल्क डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं जो सबसे पहले भारत में सामने आया। हांगकांग ने ऐलान किया है कि वो पीर से बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों पर पाबंदी लगा देगा जबकि बरतानिया में हर रोज COVID-19 के 95% केसेज डेल्टा वेरियंट के रिकॉर्ड हो रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के मुताबिक बरतानिया में सिर्फ गुज़श्ता दिन कोरोना वायरस के 14,000 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। हाल ही में मुल्क ने कुछ पाबंदियां नरम की थीं जबकि इसकी लगभग 48% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। कोरोना वायरस की खबरों और इदाद व शुमार और रिपोर्टों के बाद आइए कुछ और खबरें आपके लिए पेश करें। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 5 रोज कबल 12 मंजिला इमारत के गिरने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10 तक पहुंच गई जबकि अब भी 151 से ज्यादा अफराद लापता हैं। मायामी शहर की मेयर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मलबे की तलाश के दौरान इमरजेंसी वर्कर्स ने हलाक होने वाले एक और फर्द की लाश निकाली। उनके बकौल उनकी पहली तरजीह अब भी तलाश के साथ साथ मजीद जिंदगियां बचाना है जिसके इम्कान रफ्तार रफ्तार मांद पड़ते जा रहे हैं। पीर के रोज कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद मलबे से किसी को जिंदा नहीं निकाला जा सका। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन बिल्डिंग के ओहदेदारों ने 12 मंजिला इमारत के बारे में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वो बहुत अच्छी हालत में है जबकि 3 साल कबल इंजीनियर्स ने इंतबाह किया था कि इसमें एक बड़ा तामीराती सुखम मौजूद है। इस कसीर मंजिला इमारत के महफूज होने की रिपोर्ट 15 नवंबर 2018 को पेश की गई थी जबकि एक तामीराती फर्म ने इससे 1 माह कबल कहा था कि इमारत के ढांचे में खामियां मौजूद हैं। इस्राइल के वजीर खारजा यार लैपिड 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना हो गए जहां वो अबू जहबी में सिफारत खाने के अलावा दुबई में काउंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस्राइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान गुज़श्ता बरस सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद ये इस्राइल के किसी भी वजीर का पहला दौरा है। दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात से कबल यार लैपिड ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए इस दौरे को तारीखी करार दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ اپنے اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زیاد النہیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے سابق صدر کی کوششوں سے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ سال اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے دیگر اسلامی ملکوں میں بحرین، سوڈان اور مراکش بھی شامل تھے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورے کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب حال ہی میں اسرائیل میں نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے اور ایتھیوپیا کی حکومت نے اپنے ٹگرے خطے میں قریب 8 مہینوں کے مہلک تنازع کے بعد فوری اور یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں ایک دہائی میں سینکڑوں ہزاروں افراد کو دنیا کے بدترین قحط کے بحران کا سامنا ہے۔ ریاستی میڈیا کے ذریعے اس بیان کے سامنے آنے سے قبل ٹگرے میں وفاقی حکومت کی مقرر کردہ عبوری انتظامیہ علاقائی دارالحکومت میکلیلے سے نکل گئی اور انسانی بنیادوں پر فائر بندی کا مطالبہ کیا تاکہ اشد ضرورت کی امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ ایتھیوپیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ٹگرے میں عام پلانٹنگ سیزن کے اختتام تک جاری رہے گی۔ اس سیزن کا اختتام ستمبر میں ہوتا ہے۔ اور امریکہ کے ایک وفاقی جج نے فیس بک کے خلاف وفاقی تجارتی کمیشن ایف ٹی ایس اور اسٹیٹ اٹرنیز جنرل کی جانب سے دائر اینٹی ٹرسٹ مقدمے مسترد کر دیے۔ پیر کے روز امریکی ڈسٹرکٹ جج جیمز بورسبرگ نے فیصلہ دیا کہ مقدمات قانونی طور پر ناکافی تھے اور ان میں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد فراہم نہیں کیے گئے کہ وہ ایک اجارہ داری تھی۔ فیصلے میں اس شکایت کو مسترد کیا گیا لیکن کیس کو نہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایف ٹی سی ایک اور شکایت پھر سے دائر کر سکتا ہے۔ امریکی حکومت اور 48 ریاستوں اور ڈسٹرکٹس نے دسمبر 2020 میں فیس بک پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا تھا کہ ٹیک کی یہ بڑی کمپنی اپنے چھوٹے حریفوں کو کچلنے کے لیے سوشل نیٹورکنگ میں اپنی مارکیٹ پاور کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ اور امریکی کیبل چینل بلیک انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن نیٹورک کے سالانہ بی ای ٹی ایوارڈز کی تقریب لاس اینجلس میں منعقد کی گئی، جس کا تھیم تھا سیاہ فام خواتین کا سال۔ امریکی گلوکارہ اور اداکارہ کوئین لطیفہ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ 2001 سے جاری ان ایوارڈز کا مقصد سیاہ فام امریکی فنکاروں کی صلاحیتوں کو سراہنا ہے۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس تقریب کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکاروں نے اپنی ماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ شو میں پیش کی گئی پرفارمنسز نے حاضرین سے خود داد وصول کی۔ خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
ریڈیو ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں افغان صدر اشرف غنی، افغان قومی مصالحتی کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ اور صدر جو بائیڈن کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے مقاصد کیا تھے اور کیا یہ حاصل ہو سکے، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ افغان امور کے امریکی ماہر ڈاکٹر مارون وائن بام اور افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال سے گفتگو کر کے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے جو اس وقت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں افغان حکومتی رہنماؤں اور صدر جو بائیڈن کے درمیان میٹنگ کے کیا مقاصد تھے اور کیا یہ مقاصد حاصل ہو سکے، اس بارے میں ماہرین اور سیاستدانوں کے خیالات مختلف ہیں۔ مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ افغان امور کے امریکی ماہر ڈاکٹر مارون وائن بام کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس میٹنگ کا مقصد امریکہ کی جانب سے یہ یقین دہانی کرانا تھا کہ امریکہ افغانستان کو بالکل ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
totally abandoning the country, that it will continue to provide financial assistance, and it gives the at least the hope that the United States will still have some role militarily.
وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ امریکہ افغانستان کو بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا ہے اور اس کی مالی امداد بھی جاری رکھے گا، اور امریکہ کا اب بھی خلیج کے علاقے میں کہیں سے بھی ڈرون اور طیاروں کے استعمال کے ذریعے افغانستان میں کچھ فوجی کردار بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اس میٹنگ میں افغانستان کے دوسرے سیاستدانوں کو بھی مدعو کرتا تو میٹنگ کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی، کیونکہ افغانستان کو مختصر مدت ہی کے لیے صحیح محفوظ بنانے کے واسطے سیاسی اشرافیہ کے درمیان اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے، جو اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور اسی لیے اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا ہونا بھی اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ بیرونی قوتوں کی جانب سے حملوں کی صورت میں اس کا امکان ہے۔ تاہم افغانستان کے سیاستدان اور افغان پارلیمنٹ کے ایک رکن انجینئر کمال کا خیال کچھ مختلف تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
یہاں پہ تو گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیشل ہیں گورنمنٹ سرکل کی تو دعوے کرتے ہیں یہ تو بہت کامیاب دورہ تھا اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے عوام کہتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی نئی بات تھی نہیں، بلکہ نا امید ہو کہ آ گئے ہیں واپس یہ سارے، اور یہ جو 3 یا 3.3 بلین ڈالر کا جو ایئر کا مسئلہ تھا یہ تو کب سے چل رہا ہے، اور یہ تو ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، اس کے لحاظ سے وہ دیتے رہے ہیں. تو یہاں پہ جو عوامی سرکل ہے جو حلقے ہیں اس میں ہمیشہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ دورہ کامیاب نہیں تھا، اور یہ لوگ کوئی اسپیسیفک سالڈ کنکریٹ میسج لے کے نہیں آ رہے ہیں. جہاں تک اس کے حوالے سے میسج ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں مسائل، جو کہ ناممکن لگتا ہے، اس لیے کہ ایک تھرڈ فورس کی ضرورت ہے، ایک جو جس کا دونوں سائڈ سے افیکٹ ہو، انفلوئنس ہو.
یہ تھے انجینئر کمال قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جنوبی سوڈان نے 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کی تھی، اس کے بعد سے اب تک اسے مختلف قسم کے انسانی بحرانوں کا سامنا رہا ہے، جس میں 20 سالہ شمال جنوب تنازع، سوڈان کے ساتھ مسلسل کشیدگی جس میں 2012 میں تیل کی برآمدات کا ختم ہونا شامل ہے. اس کی وجہ سے جنوبی سوڈان کی نہ صرف معیشت تباہ ہوئی بلکہ ملک اور حکومت بھی کمزور ہو گئی، اور اسی کے نتیجے میں جنوبی سوڈان کی حکومت داخلی مسائل اور قدرتی آفات کا مؤثر طور پر مقابلہ کرنے کی اہل نہیں رہی ہے. مزید برآں سیلاب، خشک سالی، 7 سال سے زیادہ عرصے سے جاری مسلح تصادم کی وجہ سے کاشتکاری اور مویشیوں کی چراگاہوں کو نقصان پہنچا ہے. تجارتی اور منڈیوں کی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں، اور ملک میں خوراک کی قلت اور دیگر انسانی ضروریات کی اشیاء نایاب ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت جنوبی سوڈان کا زیادہ تر انحصار خوراک، انفراسٹرکچر اور قیام امن کے لیے بیرونی امداد پر ہے. اسی طرح صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے انسداد کے لیے بھی بیرونی امداد درکار ہے. اقوام متحدہ کے مطابق جنوبی سوڈان کی 1.2 کروڑ آبادی کا 70% حصہ یا 83 لاکھ افراد کو 2021 میں انسانی ہمدردی یا ہنگامی طور پر خوراک کی امداد درکار ہے. دوسری طرف یو ایس ایڈ کی سربراہ سمانتھا پاور نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ جنوبی سوڈان ان ملکوں میں سے ایک ہے جو امدادی کارکنوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 کے آغاز سے اب تک ان امدادی کارکنوں پر 400 سے زیادہ پرتشدد حملے ہو چکے ہیں، اور ان میں بڑی 2021 میں 2 امدادی کارکنوں کی ہلاکت بھی شامل ہے. منتظم اعلیٰ پاور نے کہا کہ امریکہ ان پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہے اور جنوبی سوڈان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہریوں اور امدادی کارکنوں کو تحفظ فراہم کرے. انہوں نے توریت، رینگ اور جام جینگ میں پرتشدد کارروائیوں کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ امدادی اداروں کے خلاف پرتشدد حملوں کی وجہ سے نہ صرف امدادی کارکنوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے زندگی بچانے والی کوششوں میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے. حالیہ حملوں کی وجہ سے یونٹی اور بالائی نیل کی ریاستوں میں انسانی ہمدردی کے کاموں کو معطل کرنا پڑا ہے. ان علاقوں میں قحط کی وجہ سے تقریباً 45,000 افراد ہر قسم کی امداد سے محروم ہو گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت ہے. انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے ہمارے شراکت کار بہت بڑا ذاتی خطرہ مول لے کر امداد کو پہنچا رہے ہیں. لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے امداد کی ترسیل کو بلا رکاوٹ جاری رکھنا چاہیے. بلا امتیاز قومیت ان کارکنوں پر حملے، ڈرانے اور دھمکانے کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. جنوبی سوڈان کی حکومت کو فوری اور مؤثر طور پر ان امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، تاکہ خوراک اور دیگر اہم انسانی امداد بلا روک ٹوک ضرورت مندوں تک پہنچ سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اجازت سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے فنانس بل 2021-2022 منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا، جس کی شکوار منظوری کے بعد اسے منظور کر لیا گیا۔ فائنانس ترمیمی بل ایوان میں پیش کرنے کی اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی، جس کے بعد فائنانس بل پیش کرنے کی تحریک 138 ووٹوں کے مقابلے میں 172 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئی، جس کے بعد فائنانس بل کو منظور کر لیا گیا۔ یہ اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو سمیت دیگر اپوزیشن اراکین موجود تھے، لیکن قائد حزب اختلاف شہباز شریف اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔